اور جب وہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا اور فرشتے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں اور رپورٹ دے دیتے ہیں کہ تیرے بندے نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے متعلق خاص طور پر کہا کہ جس شخص کی عصر ضائع ہو گئی فَكَأَنَّمَا غُتِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ تو اپنی نقصان اتنا کر بیٹھا جسے اس کا گھر بار سب تباہ ہو گیا, اس کا مال لوٹ گیا, تباہی پھر گئی اس پہ. پھر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اعمال پیش ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہیں پیر کو اور جمعرات کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ پسند کرتے تھے کہ ان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو وہ اللہ کی عبادت میں ہوں. اس لیے پورے سال میں کبھی بھی اتنے روزے آپ نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے, اور شعبان میں روزہ رکھنے کی دو بڑی وجوہ تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ شعبان کا مہینہ ہی ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں, اب کوئی پتہ نہیں کب پیش ہوتے ہیں. تو فرمایا میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں تاکہ اللہ کے سامنے میرا عمل پیش ہو تو میں خدا کی عبادت میں ہوں. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے زیادہ کثرت سے روزے وہ شعبان میں رکھتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شعبان تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مہینہ ہی روزے میں گزرتا. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اعمال پیش ہوتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ آپ نے خود بھی یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو میں روزے سے, اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ یہ جو 15 شعبان ہے اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اور ان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. علماء کی اکثریت اس طرف گئی ہے اہل علم کہ تقدیر کے فیصلے تو ہو جاتے ہیں لیلۃ القدر میں, رمضان میں. پھر یہ جو شعبان کی روایات آئی ہیں وہ اس کو اس کے ساتھ روح ملاتے ہیں کہ شعبان میں اللہ کی طرف سے وہ فیصلے لوگوں کے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور حتیٰ کہ لیلۃ القدر تک لوگوں کے فیصلے آتے رہتے ہیں اور فرشتے ان پر احکامات کے لیے اس کائنات میں تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ اب کیا پیش آنا ہے. تو شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزے رکھنا یہ اعمال ہیں جو پیش ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اعمال پیش ہو جاتے ہیں روزانہ, پھر ہفتے میں بھی دو دن اعمال پیش ہوتے ہیں, سوموار کو اور جمعرات کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات, پیر اور جمعرات دو دن کا روزہ رکھا کرو, میں بھی روزہ رکھتا ہوں. اس لیے کہ اس دن اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کی عبادت میں ہوں. پھر اعمال کا ایک جائزہ عقیدے کے درجے کا وہ قبر میں بھی ہے کہ جب قبر میں جائے گا تو اس کے اعمال اللہ کے ہاں عقیدے کے اعتبار سے جانچے جائیں گے, اور ہر آدمی کا اپنا اپنا حال ہے کہ وہ کس طرح قبر میں کیا جواب دیتا ہے. جس چیز پہ اس نے زندگی گزاری تھی اس کا حساب وہ قبر میں دے گا. اور اللہ نے قرآن میں بھی سورہ ابراہیم علیہ السلام میں کہا ہے 14 پارے میں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ اس جملے کے ذریعے لوگوں کو قبر میں بھی ثبات دے گا, اپنے مقام پر قائم رکھے گا جس جملے پر انہوں نے زندگی گزاری. لا الہ الا اللہ کے ساتھ لوگوں نے زندگی گزاری وہ اپنی قبر میں پہنچ کے بھی اس کلمے پر قائم رہیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قبر میں لوگوں کے عقیدے کو جب جانچا جائے گا تو بہت سے لوگ اس میں ناکام ہو جائیں گے. خواب شرن کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتے کہ کوئی چیز کتاب و سنت میں نہ آئی ہو اور کوئی آدمی اپنے پاس سے اٹھے کہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی دلیل اس کی بن جائے. لیکن جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہیں ان کے متعلق بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خواب دکھا دیتے ہیں تو بندوں کی تسلی کے لیے ہوتا ہے تاکہ انسانوں کو یہ گمان نہ گزرے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور کچھ ہوگا ہی نہیں. ایک بہت بڑے مفسر تھے, محدث تھے, فقیہ تھے, غالباً باقلانی رحمت اللہ علیہ, ان کے ایک شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں جب باقلانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مجھے ان سے غیر معمولی محبت تھی, تو میں اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ اللہ جو شخص اتنا عرصہ تک ہمیں ہدایت اور نیکی کی تعلیم دیتا رہا اس آدمی کا قبر میں کیا بنا. بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور وہ جو اصلاح, وہ جو نیکی اور تقویٰ جس کے لیے شاید ایک صدی درکار ہوتی اور جس نفس کو کچلنے کے لیے اور خواہشات کو ختم کرنے کے لیے شاید دس دس سال مجاہدہ کرنا پڑتا, کبھی کبھی کسی شخص کی ایک موت سارے مراحل کو طے کر دیتی. آدمی برسوں تک ہنسنا بھول جاتا ہے, ہنسی نہیں آتی, سال ہا سال تک دل کا جو پھولے نہیں کھلتا وہ موت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ آدمی کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے, اس معاشرے میں یہ پیش آتا ہی ہے. تو باقلانی رحمت اللہ کے انتقال کے ایک شاگرد تھے, انہوں نے کہا میں نے اللہ سے بڑی دعا کی کہ پروردگار مجھے کسی طرح یہ دکھا دے کہ ان کا ہوا کیا. تو پھر میں نے انہیں خواب میں دیکھا, مجھے ملے تو بہت خوش تھے جنت کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, کہنے کے فرشتے آئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے. میں نے کہا پھر اس کے بعد, انہوں نے کہا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. مجھے وہ سوالات مکمل کر سکے تو میں نے کہا تم مجھے جانتے ہو, میں اس وقت سے پڑھانا شروع کر دیا میں نے جب میرے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں آیا تھا, اور 70 سال تک مسلسل میں پڑھاتا رہا ہوں لوگوں کو یہی عقیدہ, اور اب آ کے پھر وہ یہ عقیدہ مجھ سے پوچھتے ہو تو میں 70 سال کیا کرتا رہا, چھک ماری. تو کہتے ہیں پھر ایک اور فرشتہ آیا اور اس سے کہا نکل جاؤ یہاں سے, اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا بندہ پوری زندگی جس بات کو بتاتا رہا ہے آج بھی اسی پہ قائم. اللہ نے یہی کہا یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اور جس جملے پہ لوگوں نے زندگی گزاری تھی اللہ انہیں قبر میں بھی اسی جملے پہ قائم رکھے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ کوئی خاص چیز مجھے بتا دے جس کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت سے پڑھا کرو موسیٰ لا الہ الا. انہوں نے کہا اللہ یہ تو سارے لوگوں کو آتا ہے, میں تو چاہتا ہوں مجھے کوئی اسپیشل ایسی چیز بتائیں کسی کو نہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ تم اس آسمان و زمین کو کائنات کو ایک ترازو میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں یہ آ جائے تو اس کائنات کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا وزن اس ایک جملے میں. چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے اور تولی جاتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں بالکل جوان تھا ابھی اور میں اس دن کسی کام سے مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا دو آدمی آئے اور انہوں نے ترازو لگا دیا, بہت بڑا ترازو تھا, مجھے انہوں نے پکڑا اور ایک پلڑے میں بٹھا دیا. تو میں حیران دیکھتا رہا یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے دونوں فرشتے یا جو آدمی تھے اس نے ایک دوسرے سے کہا اس کو تولو اس کا کتنا وزن ہے. تو انہوں نے میرے مقابلے میں ایک آدمی کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا تو میرا پلڑا زمین سے ٹک گیا چکا رہا. داروی میں یہ روایت آتی ہے, سنن داروی میں امام داروی رحمت اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں اور بڑے محدث تھے, وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے معاصر ہیں. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اس نے کہا یہ آدمی کا وزن زیادہ ہے, دو آدمی کو ڈالو, دو ڈال دیے. پھر اس نے کہا 10 کو ڈالو, پھر 10 آدمی انہوں نے بٹھا دیے. پھر اس کا 100 کو ڈالو, پھر 1000 کو ڈالو. تو جب میرا پرڑا زمین پر ٹک گیا تو اس سے دوسرے آدمی نے پہلے سے کہا کہ جو تم اس کا وزن کر رہے ہو نا ساری دنیا بھی اگر ادھر لا کے ڈال دو تو یہ آدمی سب سے زیادہ ساری. تو وزن ہوا کرتا ہے قول کا بات کا آدمی کا عمل کا یہ چیزیں یوں ہی ٹوٹتی ہیں ویلیوز کی پوری ہوتی ہے تو اس لیے وہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ قبر میں اپنا وزن آدمی کو بتائے گا کہ جس چیز پہ تم قائم رہے یہ کوئی خواب خیال ایسی دنیا نہیں تھی ایسی دنیا تھی جس میں حقیقت ہے اور وہ حقیقت قبر میں جا کر کھلے گی تو اعمال کی ایک جانچ وہ بھی ہوتی ہے اور ایک اس کے بعد بھی جانچ ہے اور اللہ کے ہاں وہ جو اللہ کے ہاں جانچ ہے وہ تو پھر اگلے پچھلے سارے حصے کھاتے کھل جائیں گے اور خدا وہاں پر اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ کیا کیا چیز کرتے رہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور آپ بتاتے تھے اور لوگوں کو خطبہ دیتے تھے کہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے آپ فرماتے تھے کتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے اور اللہ اس پہ رمضان میں روزے میں اور تمام اعمال میں اللہ وہ ثواب دیتا ہے جو غیر رمضان میں فرض پر دیتا ہے اس میں نفل پہ دیتا ہے یعنی ہر چیز اس رمضان میں اپنے اصل درجے سے بڑھ جاتی اسی لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ امیر المومنین جب رمضان میں منبر پر بیٹھتے تھے تو کہتے تھے لوگوں اپنے اپنے مال کا حساب کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اللہ نے جو پہ فرض کی ہے تو رمضان میں مسلمان جو زکوٰۃ دیتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو اس مہینے میں اس زکوٰۃ پہ بھی 70 گنا زیادہ ثواب ایک ہی صورت اس کے استثناء کی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی ثواب لینا چاہے تو وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کی فوری طور پر مدد کر دیتا ہے مثلا کسی انسان کو پیسے کی ضرورت پیش آ گئی سال کے کسی بھی مہینے میں اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو ٹالا نہیں جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی 6 مہینے ٹھہرو رمضان آئے گا تو ہم پھر تمہیں زکوٰۃ کے پیسے دے دیں گے یہ بات درست نہیں ہے اگر فوری ضرورت ہے اس کو اسی وقت حل کر دیا جائے تو وہ رمضان کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب ہے اس لیے جو ایک آدمی کی ضرورت ہے اس کے پیسے ہیں اس کے حالات ہیں اور انسانوں کا حق اللہ نے بہت زیادہ انسان عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اس نے دعا مانگنی شروع کی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے تو اعتکاف میں اپنی جگہ پہ جہاں وہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کسی سے کہ یہ فارغ ہو جائے تو میرے پاس لا آ گیا آپ نے فرمایا تم نے بڑی اللہ سے اطمینان اور آہوزاری سے دعا مانگی کیا وجہ ہے اس نے کہا اپنے پاس بات یہ ہے کہ میں قرض میں پھنس گیا ہوں اور جو آدمی ہے قرض والا مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے اور میں اس لیے آیا تھا اس جگہ پہ کہ اللہ سے یہ مانگوں کہ خدا کی رحمت کی جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ تھی یعنی اس مقصد سے وہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس آدمی کے پاس چلا جاؤں اور تمہاری سفارش کروں کہ تمہیں کچھ مہینے اور مہلت دے دے تو کیا یہ ہوگا کچھ فائدہ بڑا خوش ہوا اس نے کہا حضرت آپ تشریف سے جائیں بڑی بات ہے آپ تو حکا بھی لکھ دیں کہہ بھی دیں کہلا بھی دیں تو ہو جائے گا ابن عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور جب مسجد سے نکلنے لگے تو اس آدمی نے کہا حضرت آپ کو معلوم ہے آپ اعتکاف میں ان کا میں جانتا ہوں میں اعتکاف میں مسجد نبوی کا اعتکاف توڑ دیں گے میرے کام کی وجہ سے انہوں نے کہا سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف انسان میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ڈال دیتا ہے جتنی تمہاری زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے مومن بھائی کا کام کر دے جو اس کے بس میں ہے تو اللہ 10 سال کا فاصلہ اتنا اس میں ڈال دیتا ہے 10 سال کا یعنی ایک کام کر دیا تو ایک دن ایک زمین و آسمان کا فاصلہ فرمایا 10 سال مسلسل اعتکاف تم کرتے رہو تو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا مجھے اس میں ثواب ہے کہ میں جاؤں تمہاری سفارش کر دوں تو اس لیے ایک ہی آدمی پھر بڑھ جاتا ہے وہ یہ کہ کسی کی ضرورت ہو اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے وگرنا رمضان میں جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو بتائی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کھجور پہ کسی کو افطار کر دے کرا دے, اور جب وہ کھجور پہ کسی کو افطار کرا دے گا تو اللہ اسے بھی جو اجر دے گا تمہیں بھی دے گا. آپ نے فرمایا جتنا روزے کا جب اسے ملا ہے اتنا ہی افطار کرانے والے کو بھی ملے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر کھجور نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس طرح کرنا کہ دودھ میں پانی ڈال کے اسے ملا دینا, اس کا اللہ کے رسول دودھ بھی نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں سے کوئی اتنا بھی عاجز ہو جائے گا کہ ایک گھونٹ پانی کا نہیں پلا سکتا, یعنی پانی کا اگر ایک گھونٹ بھی وہ پلا دے گا کسی کو تو جتنا روزے کا ثواب اسے ملا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملا. ہم کبھی کبھی ثواب کے پیمانے اپنی عقل سے ناپنے لگ جاتے ہیں, بات ایسی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ عمل کا وزن یا اللہ بتاتا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں, ہم اپنی عقل سے یہ طے نہیں کر سکتے کہ کسی عمل میں کتنا گناہ ہے اور کتنا ثواب ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو کس چیز کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگو تمہیں روزہ رکھنا ہے صبح سے شام تک, من لم یدع قولت جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جس شخص نے رمضان میں جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑا. لیس للہ حاجہ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے آدمی کے روزے کو قبول کر. سب سے پہلی بات یہ فرما دی کہ اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو تمہیں جھوٹ کو چھوڑنا ہے. بلند یا جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑے گا اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑے گا اللہ کو کچھ نہیں پڑی اس کے روزے کی, مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ بیکار کی بات ہو گئی. اسی لیے دوسری جگہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے وقت من صائمین, اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قیامت میں روزے لے کے آئیں گے اور ان کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے اللہ کے ہم کچھ بھی نہیں ملے. اور آپ نے فرمایا وقت من مصلین, اور کتنے ہی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ان پر لعنت بھیجتی ہے کہ تجھے مجھے ضائع کر دیا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق انسانوں کی اخلاقیات سے بنتا ہے, کیونکہ جب تک کسی انسان کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہوتے اس کے اعمال میں اتنا وزن نہیں پڑتا. ایک آدمی کو اللہ کا یقین ہے, بننے کا یقین ہے, اس آدمی کو پتا ہے بننا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, اس کو پتا ہے کہ خدا کے بندوں کو نقصان نہیں پہنچانا, میں نے صحیح ماپ تول کرنی ہے, کپڑا بیچنا ہے صحیح بیچنا ہے, فوڈ آئٹمس بیچنے ہیں صحیح بیچنے ہیں. اس آدمی کی نماز اور ایک سے پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا دیتی ہے اس کی نماز, دونوں میں زمین آسمان کا فرق. یہ نماز پڑھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اللہ کے یہاں آیا ہوں, اور یقین ہوتا ہے خدا اس بات پہ ثواب دے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانم و احتسابن, جو شخص رمضان کی راتوں میں عبادت کرے گا اس یقین کے ساتھ کہ ایمان ہے اللہ پہ اور اللہ مجھے میری اس عمل سے خوش ہوگا, اللہ مجھے اس پہ ثواب دے گا. اب میں غفر لہ ما تقدم من ذنب, اس کے اس یقین کی وجہ سے اس کے جتنے گناہ پچھلی زندگی کے تھے خدا معاف کر. اب اس کی مثال دنیا میں دیکھیں, آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ دوست میرا کام کر دے گا, اس کے جانے کی کیفیت اور ہوتی ہے, اور جب پتا ہوتا ہے پتا نہیں کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پھر جانے کی کیفیت اور ہوتی ہے. ایک آدمی کو خدا کا احساس اس وقت بھی رہتا ہے جب وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, عام اللہ کی مخلوق کے ساتھ. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ساری مخلوق یہ خدا کا کنبا ہے, خدا کا گھر ہے. اب خدا کا گھر ہے تو خدا کے گھر والوں سے مجھے اچھی طرح پیش آنا ہے. جب وہ اس ڈیلنگ کو خدا کی وجہ سے کرتا ہے تو اب اس شخص کا عمل, اس کی نیکی, اس کا روزہ رکھنا اور اس کا یہ نماز پڑھنا کسی اور پیرائے میں آ جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قولت دور, جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑا, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس شخص کے روزے کو قبول کر. بہت مرتبہ آدمی اپنے شامت اعمال سے جھوٹ کی عادت کو پال لیتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہوتی اسے جھوٹ بولنے کی.
کوئی وجہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کی. لیکن شیطان کا جال اتنا باریک ہوتا ہے کہ بیچارہ خام خواہ کو پھنس جاتا ہے. اب مثلا وہ پڑھ رہا ہے اور وہ فون اٹینڈ نہیں اس نے کیا, اب کسی کا فون آ جائے گا کہ فلاں جی کے وقت میں نے آپ کو فون کیا, تو اب بجائے اس کے کہ بتا دے گیا میں پڑھ رہا تھا بزی تھا نہیں کر سکتا تھا, وہ خام خواہ جھوٹ بولے گا کہ میں واش روم میں گیا. حالانکہ اس جھوٹ کا اسے کیا فائدہ, اگر وہ کہہ دیتا کہ میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی بات ٹھیک ہو جاتی. اب یہ جھوٹ ایسا اس نے بول دیا کہ آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑتی چلی جائے گی. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناگواری ہوتی ہو جتنی جھوٹ پہ ہوتی تھی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کسی چیز پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ ان کے دل میں کسی کے خلاف برائی آ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کسی کی طرف سے میلا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. ان کے دل کی ناراضگی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کوئی عمل میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی کر کے آیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوں یہ دل میں ان کے متعلق برائی آ جائے, سوائے اس جھوٹ کے. جب تک وہ آدمی اپنے عمل سے ثابت نہیں کر دیتا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے صاف نہیں ہو. تمام انسانی زندگی کا دار و مدار ہے ہی اس بات کہ آدمی سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. اس کی عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ. آدمی طے کر لے کہ اللہ کی جو مبارک مہینہ لا رہا ہے میں اس کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, اور آپ یقین مانیں 5 سال میں بھی وہ اپنی اس عادت پہ قابو پا لے, بڑا خوش نصیب, بہت خوش نصیب آدمی ہے. اسے یقیناً اللہ کی رضا مل جائے گی. آپ کو پتا ہے سچ بولنے کا کیا مقام ہے؟ اللہ نے کہا کہ قیامت میں, ایک آیت کی تفسیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب کافر کہیں گے خدایا تیرا یہ شریک تھا یہ شریک تھا یہ شریک تھا, ہم شرک کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سچے بندوں کو اٹھائے گا اور کہے گا تم دنیا میں سچ بولتے تھے, آج ان کافروں کے ساتھ جو میرا جھگڑا ہے میرے بندوں سچ بولو میں ایک روپیہ نہیں. کیا ٹھکانا ہے کہ خدا کچھ بندوں کو اٹھائے اور کہے میرے لیے تم گواہی دو. آپ اپنے مقدمے میں کسی گواہ کو لے جاتے ہیں تو آپ کتنی عزت کرتے ہیں, کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار آپ نے سچی گواہی میرے حق میں دے دی. اللہ لوگوں کو اٹھائے گا اور کہے گا ان کافروں کو بتاؤ میں ایک ہوں یا میرے شریک ہیں. یہ سچائی کا مقام ہے. لوگ اس مقام تک پہنچیں گے سچ بولتے بولتے. اس لیے فرمایا کہ غصہ رکھے اور جھوٹ بولے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں جس چیز کی طرف توجہ دلا دی, آپ نے فرمایا دیکھو تم میں سے جو آدمی اس کے نیچے کچھ سبارڈینیٹس اس کے کچھ نوکر ہیں تو تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کر دو, جب تم ہلکا کر دو گے تو اللہ بھی تمہارے لیے ہلکا کر دے. فرمایا اگر تمہارا ملازم کھانا پکا کر لے آئے تو اس نے اس دھوپ اور آگ کی تپش کو برداشت کیا ہے تو تم اس کھانے میں سے اسے بھی دے دینا, اسے بھی اپنے ساتھ کھلانا. فرمایا اگر ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کا روزہ دقت میں پڑ جائے گا تو پھر تم اپنے آپ کو اس عمل میں شریک کر لینا, کچھ تھوڑی سی تکلیف تم بھی اٹھاؤ اور تھوڑی سی تکلیف وہ بھی اٹھائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی, آپ نے کہا اللہ نے ایک ایسی نماز تمہارے لیے رکھی ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے اتنی اچھی لگتی ہے کہ تم لوگ اگر سرخ اونٹوں کا گلہ تمہیں مل جائے, سرخ اونٹ بہت بڑی تعداد میں تمہیں مل جائیں تو تم اتنے خوش نہیں ہوگے جتنے خوش اللہ اس نماز سے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی پھر پڑھی پھر تیسرے دن نہیں آئے, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں بڑا انتظار تھا, یہاں تک کہ ہم مسجد نبوی میں جہاں اب مسجد نبوی ہے باہر بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتے تھے تاکہ ہلکی سی آواز پیدا ہو دروازے پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جائے کہ ہم انتظار میں, اور آپ فجر کے وقت آئے اور آپ نے فرمایا یہ تمہاری آوازیں کھانسی کی اور یہ کنکریاں پھینکنے کی یہ سب میں سن رہا تھا, اور میرا بھی جی چاہتا تھا کہ آ کے تمہیں نماز پڑھاؤں لیکن میں محض اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا, مجھے ڈر لگا کہ اللہ کو یہ نماز ایسی پسند ہے کہ کہیں یہ تم لوگوں پر فرض نہ قرار دے دی جائے, اس وجہ سے میں نہیں آیا. اسی لیے لوگ اس رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتے تھے, اللہ کی کتاب کو سنتے تھے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑتے تھے. اور رمضان میں جو کام ایک اور کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے. ہر سال دو مرتبہ قرآن پاک کو پورا پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے, شرعی مسئلہ ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو سال میں دو مرتبہ قرآن پڑھ لینا چاہیے, اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے حنفی فقہا ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا زندگی. چنانچہ جب وہ آخری سال کو دیکھتے ہیں تو پتا چلا کہ جبریل امین آئے, اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی تو صاحبزادی صاحبہ دیکھنے کے لیے حاضر ہوئی عیادت کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے لگا دیا, بالکل قریب کر لیا اور چوما, اور چومنے کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ رونے لگی, پھر ان کے کان میں کہا وہ ہنسنے لگی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات یاد رہی, اور انتقال کے بعد انہوں نے کہا کہ فاطمہ آپ ایسے آئی تھیں اور یہ چیزیں ہوئی تھیں, وہ کیا بات تھی اس میں آپ ہنس پڑی اور رو پڑی؟ تو انہوں نے کہا والد نے مجھے اپنے قریب کیا اتنا جو اس دن آپ نے دیکھا میرے سر کو ماتھے کو چوما, اور مجھ سے کہا میری بیٹی اس وقت پر جبریل آئے اور وہ ہمیشہ سال میں ایک مرتبہ آتے تھے رمضان میں, پورا قرآن جو نازل ہو چکا ہے مجھے سناتے تھے, پھر مجھ سے سنتے تھے, پھر مجھے کہتے تھے یہ پورا قرآن, چلے جاتے تھے. اس مرتبہ وہ دو مرتبہ انہوں نے مجھ سے سنایا اور دو ہی مرتبہ میں انہوں نے مجھے سنایا ہے. تو مجھے لگتا ہے بیٹی کہ یہ میری زندگی کا آخری سال, تو میں اس پہ رو پڑی اور میں نے کہا آپ دنیا میں نہیں رہیں گے, تو آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ آخری سال ہے, اور پھر میرا مجھے قریب کیا اور پھر اس سے فرمایا کہ میری بیٹی بتاؤں وفات کے بعد سب سے پہلے مجھے کون ملے گا میرے خاندان میں سے, میں نے کہا ضرور بتائیں, تو آپ نے کہا تم ہی آؤ گی سب سے پہلے میرے پاس. تو اس پہ میں خوش ہوئی اور میں ہنسی, تو مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی سب سے پہلی میں ان کی بیٹی ہوں. تو یہ حدیث کہ دو مرتبہ آپ نے سنا اور دو مرتبہ سنایا, حنفی فقہا اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے دو مرتبہ قرآن کریم کا پڑھنا سال میں یہ سنت موقع ہے, اس لیے رمضان میں آپ کی کوشش کرے کہ دو مرتبہ سن لے قرآن پاک, دو مرتبہ سنا دے, دو مرتبہ پڑھ لے, تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سنت کا بھی اسے ثواب ملے, اور سال بھر کے لیے ایک طرح سے آدمی کو بے فکری ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ آدمی نے اپنا کام پورا کر لیا. افسوس ہے کہ عام طور پر مسلمان اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں, علماء بھی بیان نہیں کرتے, اور بیچارے لوگ ایسے ہی گناہ گار ہوتے ہیں. یہ جو علم ہے, یہ جو تعلیم ہے, یہ جو مسائل ہیں, یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے اور لوگ نہیں پڑھتے, یہ اس ممبر کا بھی حق بنتا ہے. یہ ممبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے, کوئی شخص اس پہ بیٹھ کے بھی تعلیم نہ دے, ڈر ہے اللہ کے یہاں قیامت میں پکڑا جائے اور اللہ اس سے پوچھے کہ میرے اتنے بندے آتے تھے تم نے صحیح بات کیوں نہیں لوگوں کو بتایا. اسی وجہ سے اس کی عزت اور احترام, اللہ تعالی نے قرآن میں کہا, اللہ کہتا ہے دو آدمیوں نے سفر کیا, ایک نے دوسرے کا مال چرا لیا, کوئی گواہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاقسمان باللہ ان دونوں سے قسمیں اٹھواؤ کہ مال کس کا ہے, اور اللہ نے کہا من بعد صلاۃ العصر, عصر کی نماز کے بعد انہیں روک لینا مسجد میں اور ممبر کے پاس کھڑے ہو کے وہ قسم کھائے کہ میں نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے, یہ مال میرا ہے یا کس کا ہے. یہ ممبر کا جو ذکر ہے اور عصر کی نماز کے بعد, تاکہ عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ برکت والا وقت اور یہ جگہ بھی برکت والی, تاکہ اس کی قسم اگر چھوٹی ہے تو خدا اسے شدید عذاب, جگہ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے, آدمی وہاں ٹوٹ دیتا ہے, پوری بات ہے مسجد میں ٹوٹے اس سے بدتر بات, اس لیے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو ممبر ہے بھائی, یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے. عام طور پہ لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں, اور عمرے بھی جاتی ہیں اور اس مسئلے پہ عمل نہیں ہوتا. بس سال میں دو مرتبہ قرآن پاک کا پورا پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے سنت موقع ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی رمضان میں اسے پڑھ لے. جبریل امین نے بھی رمضان میں سنایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان میں پڑھا اور سنایا تھا, تاکہ اس چیز سے آدمی کی بچت ہو جائے, قیامت میں اللہ کے ہاں اس کا گناہ شمار نہ ہو. قرآن کریم کا پڑھنا یہ اتنی بڑی چیز ہے رمضان میں, اتنا اس کا ثواب ہے. دو تین جگہ ایسی ہیں جہاں بار بار کو کہا لکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے. ایک وہ کہتے ہیں کہ جب عمرے یا حج پہ جائے تو ایک قرآن کریم مکہ میں پڑھ لے اور ایک مدینہ منورہ میں پڑھ لے, اور بعد میں تو یہاں تک لکھتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قرآن پاک پورا پڑھ لے گا تو اسے ایک لاکھ جیسے نماز کا ثواب ملتا ہے, ایسے ہی ایک لاکھ قرآن کا بھی ثواب ملے گا. مدینہ منورہ میں بھی اس مقام پہ وہ کہتے ہیں. دوسرے وہ کہتے ہیں سال میں دو مرتبہ پڑھنا. تیسرے وہ کہتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت یہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ رمضان میں مسجد میں کتاب تقسیم, انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ رمضان میں وہ چھپ جائے گی, تقسیم ہوگی. اب اس میں دیکھیں گے کہ روزانہ ہمیں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے. اس میں مختلف صورتیں ہیں, آدمی کو چاہیے کہ ان صورتوں کو پڑھتا رہے, اپنی زندگی کے کچھ اوقات قرآن کے ساتھ وقف کر دے. اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثلاً آپ دیکھیں ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ اگر قرآن پاک کو دے دیں کتنی بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دو سورتیں ہمیشہ پڑھ کے سویا کرتے تھے, ان میں سے ایک سورہ حامیم سجدہ ہے اور دوسری 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ الفلق. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو اس سورت کے پڑھنے کا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیں. آپ نے فرمایا یہ سورہ سجدہ ہے نا, ایک آدمی کو خدا کا عذاب آ گیا موت کے بعد تو اس سورت نے پرندے کی طرح پر بچھا دیے, اسے لپیٹ لیا اور اس عذاب کے اور اس بندے کے درمیان آ گئی. اور اس سے کہا اللہ یہ مجھے روز پڑھتا تھا اسے معاف کر دے. اللہ نے کہا یہ میرا کلام پڑھتا تھا میں نے اسے معاف. اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے آئی. آپ غور کریں, ویسے تو سب چیزیں اللہ کی ہیں, بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, تو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ خدا وہاں بھی کچھ کھانا کھاتا ہے رات رہتا ہے. معاذ اللہ, خدا ان چیزوں سے پاک ہے. اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے آئی ہو. یہ کلام واحد چیز ہے خدا کی کتاب, جو کلام اللہ کا ہے. اللہ نے اسے کلام اللہ کی صفت ہے نا, تو اللہ کی صفت اس کی ذات کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنی صفت کو نازل کیا ہے. اسی لیے کہا لکھتے ہیں کہ بیت اللہ سے قرآن افضل, کیونکہ اللہ کی صفت ہے. تو رمضان میں حکم دیا قرآن کریم کی تلاوت کا کہ دو مرتبہ اسے پڑھ لیا جائے, سارے سال کے لیے برابر ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اعتکاف کا حکم دیا, روزے کی افطاری کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو روزہ افطار کرایا جائے. وہ بھی حدیث گزر چکی کہ آپ نے فرمایا پانی پہ افطار کرا دو, وجود پہ افطار کرا دو. اور ایک اور حدیث آئی ہے آپ نے فرمایا لوگوں یہ مہینہ لوگوں سے ہمدردی کرنے کا ہے. خاص طور پہ توجہ دلائی کہ رمضان میں لوگوں سے ہمدردی کرنا, مطلب لوگوں کو کپڑے بنا کے دینا, لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنا, لوگوں کو پیسے دے دینا, لوگوں کی تکالیف ہٹانے کا بندوبست کرنا, ویسے تو ہونا ہی چاہیے سال بھر میں. فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. لوگوں کی عید آ رہی ہے, تم زیادہ سے زیادہ چیزیں لاؤ, لوگوں میں کم قیمت پر فروخت کرو, یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے. ہونا بھی ایسی ہی چاہیے کہ جو چیز فرض کیجیے 10 روپے میں بک رہی تھی, مارکیٹ میں رمضان میں 8-9 روپے میں بکنی چاہیے, تاکہ غریب لوگ بھی خوشی کے اس موقع پہ حصہ ڈال سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, اور قیامت میں تم دیکھو گے کہ ہر دروازہ آدمی کو پکارے گا جس چیز کا غلبہ آدمی کی زندگی میں رہا. مثلا آپ نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے, اس کا نام ہے باب الریان. تو آپ نے فرمایا ریان دروازہ جو ہے وہاں سے آواز آئے گی کہ جو لوگ روزے زیادہ رکھتے تھے میرے پاس آ جاؤ, اس دروازے سے وہ داخل ہوں گے. ایک دروازہ ہے جو نماز پڑھنے والوں کے لیے جن کی زندگی میں نماز کا غلبہ تھا نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے اس دروازے سے آ جائیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہے جسے آٹھوں دروازے پکارے کہ ہم سے آ جاؤ سارے دروازے اس کے لیے جنت کے لیے کھل جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جوان تقول ابو بکر تم ہی ہوگے وہ تو جسے آٹھ دروازے آواز دیں گے کہ ہم سے گزرو شرط ہے دروازے کے لیے عزت کی بات ہے کہ ایک مومن اس سے گزر رہا ہے آپ دنیا میں دیکھیں کبھی کبھی ہم کسی بڑے آدمی کی دعوت کرتے ہیں تو ہم اس کے بعد شرط اور عزت سے بتاتے ہیں کہ اس کمرے میں بیٹھے تھے یا انہوں نے یہ کہا تھا یا انہوں نے تشریف لائے تھے جنت کا دروازہ وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے سے روزے والے گزرے ہیں میرے سے نماز والے گزرے ہیں آٹھوں دروازے فخر کریں گے کہ فخر رضی اللہ عنہ کس دروازے سے گزر رہے ہیں ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرا حدیث میں اب تک جو ہمیں سمجھ میں دیکھنے میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو دو دو خرچ کرتا تھا جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اس حدیث پہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ شاید دنیا میں ہوں گے آپ نے فرمایا وہ دو دو چیزیں لوگوں کو دیتا تھا مثلاً کسی آدمی نے ایک روپیہ مانگا تو اس نے دو روپے دے دیے اسے ایک جوڑا کپڑوں کا چاہیے تھا اس نے دو جوڑے دے دیے اسے ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا اس نے دو وقت کا کھانا دے دیا جب بھی اللہ کے راستے میں اس نے خیرات کی اس نے کہا ایک چیز کی بجائے دو چیزیں دے دیتا ہوں ایک چادر کسی غریب کو چاہیے تھی اس نے کہا دو چادریں دے دو ایک بستر چاہیے اس نے کہا مجھ سے دو بستر لے لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دوہرا صدقہ کرتا رہے گا دو دو چیزیں دیتا رہے گا اللہ کے ہاں آٹھوں دروازے جنت کے پکاریں گے کہ آؤ اور ہم سے گزر جاؤ یہ بڑے شرف کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کسی آدمی کو ایک کوڑے کے برابر یہ کوڑا عام طور پہ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا تھا آپ نے فرمایا اس ڈیڑھ فٹ کا پلاٹ تم میں سے کسی کو جنت میں مل جائے اس ساری کائنات سے چیز وہ ہے جو اللہ جس سے وہاں ہے ایمان کی بات اگر ایمان ہو کہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور بالکل ایسے ہی ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اور جواب دیں گے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جو میری زندگی ہے اس کا کیا بنے گا پھر وہ نیک ہی کرتا رہتا ہے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو پوری طرح یہ اطمینان دلا دے کہ مجھ سے سوائے نیکی کے کچھ نہیں بس بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی چلتا پھرتا جنتی آدمی وہ ہے جس کے بارے میں لوگ پریڈکٹ کر سکیں کہ آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ سکیں کہ یہ آدمی ایسا ہے یار بہت سے لوگ ہیں آپ کسی کو کہیں کہ ہمارے محلے میں یہ آدمی رکے گا اس سے چوری کی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی میں کہتا کچھ نہیں مگر یہ آدمی چوری نہیں کر سکتا یہ اتنے صاف کردار کا ہے آج تک اس نے چوری نہیں کی ایسا صاف کردار ہونا چاہیے کہ لوگ پیشن گوئی کریں کہ یہ آدمی یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور سوائے خیر کے آدمی کچھ کرنے والا نہ ہو چیزوں کے جو فیوچر ہیں پریڈکٹیبل ہوتے ہیں پہلے سے لوگ بتا دیتے ہیں ہم سانپ سے کیوں بچتے ہیں سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کچھوا تھا اور سعدی کہتے ہیں اس نے دریا پار کرنا تھا پانی بڑا زوروں پہ تھا تو کچھوا جو تھا وہ کھڑا تھا اس نے دیکھا ایک بچھو بھی ہے تو کچھوے نے بچھو سے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو اس نے کہا دریا کے پار جانا ہے کچھوے نے کہا میں نے بھی جانا ہے اس کا کیوں نہیں جاتے اس کا پانی زیادہ ہے اس نے کہا اچھا میں تیرتا ہوں کچھوا ہوں پانی سے گزر جاؤں گا تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ اور چلتے چل پڑے جب بیچ منجدھار کے پہنچے تو کچھوے کو آواز ٹک 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 ایسے سنائی دی تو اس نے اپنی گردن نکالی اپنے بال سے اور پوچھا بچھو سے کیا کر رہے ہو اسے کچھ نہیں کر رہا تو اتنا کام کر آگے پانی بہت زیادہ ہے جلدی چل اس نے کہا نہیں مجھے پتا تو چلے تم کر کیا رہے ہو اس نے کہا کچھ نہیں کر رہا تو چلتا جا میں تمہیں ڈنک مار رہا ہوں اس کا تیرا ناس ہو جائے میں تجھے دریا کے پار لے جا رہا ہوں کہیں تم مر جاتا کہیں تیرا کچھ ہو جاتا اور تو میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے اس نے کہا خدا کی قسم میں تیرے ساتھ برائی نہیں کر رہا ہے پر کیا کروں کی فطرت سے مجبور یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو اتنا بگاڑ لیتا ہے معاذ اللہ کہ وہ سانپوں اور بچھوؤں کا اعتبار ہے، بچھو کے قریب کوئی نہیں جاتا، پتا ہے کہ یہ دم مارے گا، اس کی فطرت یہ ہے، انسانوں کے قریب انسان اس زمانے میں نہیں جاتے، کوئی پتا نہیں اب یہ کیا کرتے، کوئی پتا نہیں اس کا کیا معاملہ بنے۔ آپ نے سے جن لوگوں کو یورپ اور امریکہ آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا ہے ان سے پوچھو کہ وہاں جاتے ہیں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، سفر ہے، کاغذات پورے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، دیکھیں گے اور کہیں گے جاؤ۔ اور یہی لوگ جب حج اور عمرے کے لیے اور مسلمان ممالک سے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے دل کانپتا ہے کہ یا اللہ پتا نہیں ابھی مسلمان کیا کریں گے، یا خدا پتا نہیں اب یہ فلائٹ میں واپس جائیں گے کیا ہوگا، کیا جرمانہ لگے گا، اس لیے کہ پتا نہیں ہوتا کہ لوگوں میں شر کیسے۔ اللہ سب سے اچھا بندہ وہ ہے جس کو دیکھ کے لوگ کہہ دیں کہ یار اس سے کوئی برائی نہیں ہے، اس آدمی کو کوئی معاملہ نہیں ہے ہماری دولت کے ساتھ، ہماری عزت کے ساتھ، یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس نے گواہی دی ہے، بالکل سچی بات کہی ہے۔ ایسے انسان چلتے پھرتے جنتی ہوتے ہیں کیونکہ معاشرہ ان کے شر سے محفوظ رہتا، معاشرے میں شرارت نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک آدمی آئے تھے گواہی دینے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں آپ، آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا سفر تو نہیں کیا۔ فرمایا کچھ لین دین رہا ہے؟ ان کا لینا دینا بھی نہیں رہا۔ فرمایا میرا خیال ہے تم نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا ہے، جو چلیا حضرت بہت پکا نماز کیا ہے ہماری مسجد کا، میں آ گیا تھا تاکہ بتاؤں یہ آدمی خراب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جائیے، آپ کی گواہی میں نہیں سنتا، جس آدمی نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو، لین دین کیا ہو، میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ ڈیلنگ میں کیسے۔ یہ چیزیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان کا غم خاری کا مہینہ ہے۔ اب یہ رسمیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، وغیرہ ابھی تک یہ دور تھا اور اب بھی شاید کہیں کہیں پایا جاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نا تو سال کے بعد میں جو پہلا رمضان آتا تھا عورتیں جاتی تھیں اس کے گھر، مرد جاتے تھے کہ جی پہلا رمضان ہے، آپ کے یہاں میت ہو گئی تھی، یہ پہلی بار شب برات آئی ہے اور ہم آپ کے یہاں آئے ہیں، تاکہ یہ سب کیا تھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار تھا، تعلق کا اظہار تھا، ایک دوسرے کی غمخواری تھی، خیر خواہی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص تعزیت میں پیچھے رہ گیا، سفر پہ گیا ہوا تھا، محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، نہیں آ سکا، دو سال بعد، دس سال بعد آیا، آپ نے فرمایا پھر جب بھی تم واپس آؤ یا تمہیں یاد آئے اور تم اس کے پاس جا کر تعزیت کر دو تو تمہیں اللہ پہلے دن کی تعزیت کے برابر ثواب دے گا۔ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے نا، اس کو ایک رنج ہے، دکھ پہنچا ہے، اسے احساس رہے کہ معاشرے میں میں اکیلا نہیں ہوں، میرا سارا محلہ ہے، لوگ ہیں، برادری ہے، لوگ میرے ساتھ ہیں، میں لوگوں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں، لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، میں لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ شریعت معاشرے کو سموتی ہے آپس میں، اسی لیے وہ تنہائی کی زندگی کو ناپسند کرتی ہے، اسی لیے وہ تنہائی کی زندگی کو برا جانتی ہے، اسی لیے وہ کہتی ہے کہ لوگوں کو تنہائی کے خوف سے نکالا جائے اور عاقلا ترتیب دیا جائے۔ عاقلا کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی بچے نے ایکسیڈنٹ کر دیا، گاڑی اس نے مار دی، کسی بچے کو ہلاک کر دیا، بچہ گاڑی چلا رہا تھا، بڑا آدمی اس نے مار دیا، اب وہ بچہ نادار ہے، نہیں دے سکتا، پیسے اس کے پاس اتنے نہیں ہیں، اس کے والد کے پاس نہیں ہیں، تو چچا، تایا، پھوپھی، فلاں 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 فلاں، یہ ساری اس کی فرض کیجیے ان کا، یہ دس لاکھ آپ دیں، یہ دس لاکھ خاندان پہ تقسیم کیا جائے گا تاکہ دس لاکھ پورا خاندان مل کے ادا کرے۔ آدمی کہتا ہے جی چچا کا کیا قصور ہے؟ چچا کا یہ قصور ہے کہ بھتیجے پہ نظر رکھنی چاہیے تھی نا کہ میرے بچہ کر کیا رہا ہے۔ جب ایک مرتبہ تاوان پڑے گا تو سارا خاندان کہے گا کہ ان بچوں کو لگام دو، ایسے نہ ہو کہ کل تب کل کل ان کی دیت ہمیں ادا کرنی پڑ جائے، ان بچوں کو سنبھالو، یہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ شریعت ایسے جوڑتی ہے خاندان کو، لوگوں کو، کنبے کو، قبیلے کو، دوستوں کو، دلوں کو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور لوگوں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اب ہمدردی آدمی کرتا ہے، ایک جوڑا کپڑا آپ نے دینا ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے دو جوڑے دے دیجئے، اس حدیث پر عمل ہو جائے گا جس میں آپ نے فرمایا جنت کے آٹھوں دروازے اس شخص کو بلائیں گے جو شخص دوہرا صدقہ کرتا رہا، रुपया एक ही देना है तो दो ठन्नियां करके आदमी दे दे तो दो का अदद आ गया ना, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इन सारी चीजों पर उस इंसान का सवाब देगा इंशाल्लाह। बाकी भी कुछ चीजें हैं रमजान की, लेकिन वो फिर बयान करेंगे आइंदा हफ्ते सोमवार को हम मुल्क में होंगे जी, और उससे जो आइंदा सोमवार आ रही है वो तो चांद देखने का है, मुमकिन है उसमें तरावी हो जाए। तो इंशाल्लाह अब ये सिलसिला कुरान पाक की तफसीर का रमजान के बाद शुरू करेंगे। एक बात तो ये थी, और दूसरी बात, बात चीजें ऐसी पेश आ रही हैं कि मुमकिन है हफ्ते में भाई एक बयान होता है, वहां F10 है या F8 है, F10-2 में, तो वहां बात चीजें वहां नहीं बल्कि कुछ चीजें ऐसी पेश आ रही हैं, लेकिन वो बयान होता है काफी इल्मी किस्म का, तो जद्दा बालिगा शाहबुद्दीन रहमतुल्लाह की किताब है, वो वहां पढ़ानी पड़ती है, तो मुमकिन है रमजान के बाद उसको भी याद आना पड़े कि हफ्ते में बजाय एक के दो दिन बयान करना पड़े, लेकिन उसके लिए पहले तो इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी और फिर उसके बाद इंतजाम कर सकेंगे, तो मुमकिन है ये हो जाए। अगर यूं हो गया रमजान के बाद फिर एक की बजाय दो दिन हो जाएंगे, एक में कुरान पाक की तफसीर चलती रहेगी इंशाल्लाह, और दूसरे में फलसफा मंतिक और इस तरह की चीजें जो इस्लामी उलूम में बहुत आला दर्जे की समझी जाती हैं, शाहबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह की किताब वो होती रहेगी, लेकिन उसमें समझने का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो कभी कभी आम लोगों को दुश्वारी पेश आती है, तो इंशाल्लाह अब रमजान के बाद आप हज़रात से बातचीत होगी। रमजान में जुम्मे में तो आना हो गई इंशाल्लाह।